نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 25ویں پارے کا آخری رب کریں گے. سورة الدوحان آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے. ان هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں, اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو, یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ, ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. قومیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کے اوپر ایک تبصرہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ آزمائشوں میں آنے کے بعد ان کا ایمان اور بڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں. لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ مجبوریاں پابندیاں لگتی ہیں تو اس کے اندر کچھ لوگوں کی منافقت چھپ جاتی ہے, اور اصل آزمائش تب آتی ہے جب ان کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا, جب تک یہ غلام تھے یہی کہتے رہے ہوں گے اچھا ہمیں آزادی ملے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن جب آزادی ملی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما فیہ بلاؤ مبین. اس کو آپ جتنا مرضی سوچیے غور کیجیے, آپ کو اس میں ایک لیسن ضرور مل جائے گا کہ خوشیوں کی اور نعمتوں کی آزمائش زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کی آزمائش کیا تھی کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا, کوئی موت نہیں کچھ نہیں ہوگا خیر ہے. آج بھی تو یہی بات کہتے ہیں نا لوگ, کچھ نہیں ہوتا مریں گے دیکھ لیں گے, مر گئے تو مٹ گئے ختم ہو جائے گا, کوئی دوبارہ نہیں اٹھے گا, پہلی موت بس یہی کافی ہے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس موت کے بعد زندگی نہیں آئے گی, زندگی کے بعد پھر موت کیسے آئے گی. تو کبھی کسی نے یہ کہا کہ ایک کا ایک بچہ ہوا ہے تو اب دوسرا کیوں ہو گیا, یا ایک ہوا ہے تو دوسرا نہ ہو, پتک کی باتیں ہیں. تو یہ اصل میں دنیا کی محبت بول رہی ہوتی ہے, اور ایسے بڑے تھے کہ ایسی ایسی باتوں کے اوپر ان کا دل کھلا ہی نہیں کہ ان باتوں پہ اور زبان کھلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو, آج اگر مجبوریوں اور پابندیوں کے بیچ میں تمہاری منافقت چھپ گئی, لیکن کل تم پہ اچھے دن لا کر ہم ضرور تم کو آزمائیں گے, پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ تم کتنے پانی میں تھے. بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ آسانیاں ملتے ہی سست پڑنے لگتے ہیں اور زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ ان کو زندگی کا مقصد بتاؤ. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں, ان کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے, وہ دن جب کوئی عزیز و قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے, وہ زبردست اور رحیم ہے. زندگی کا مقصد پہچاننا سب سے بڑی بات ہے. جو لوگ اس کو نہیں پاتے نا پھر وہ جینے کا طریقہ بھی نہیں سیکھتے, باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں کام نہیں کرتے. قوم تبا ایک بہت بڑی قوم تھی, جیسے کسرا کیسر فرعون اس رنگ کے القابات تھے, اسی طرح تبا قبیلہ خمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا. قوم سبا کی ایک شاخ سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے, اپنے وقت میں ان کے ڈنکے بجتے تھے لیکن نہیں کر سکے. جب قومیں دنیاوی عروج پہ پہنچ جاتی ہیں تو ان کو زندگی بالکل بیکار لگتی ہے, وہ اس کو ایک کھیل تماشا سمجھ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بتاؤ وہ دن آنے والا ہے, یہ زندگی ایک خاص مقصد کے تحت دی گئی تمہیں, لیکن تم اس کا مقصد بھول کر جیتے ہو تو پھر ایک برا انجام تمہارا منتظر ہے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوگا, تیل کی تلچڑ جیسا, پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چک اس کا مزہ, بڑا عزت دار شخص بنتا تھا تو, تو بڑا زبردست عزت دار آدمی تھا, یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے. یہاں آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی سزا ہے نا, پیچھے کیا کہا انہوں نے کہ لاؤ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو. یہ کون سی سوچ ہے, تکبر, بگ ہیڈڈ تھے, پریسٹیج ان کو جھکنے نہیں دیتی تھی. اللہ نے ایسے لوگوں کو تکبر کی سزا دی, کہ اس جہنم میں ڈال کر ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا، ان کی عقلیں پگھلیں گی، وہ عقلیں جو اللہ کے خلاف سوچیں، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت جن کو سمجھ نہ آئے، اللہ کی کتاب جن کو حقیر لگے، اور لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے لیے سارا سارا دن مارے مارے پھرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو وہاں کون تمہارے کام آئے گا، کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، کل مہل، پگھلی ہوئی دھات، پیپ، لہو، پگھلا ہوا تار کول، لاوا، تیل کی تلچھٹ، یہ سارے معنی مہل کے ہیں۔ مردے کے جسم سے جو پانی بہتا ہے اس کو بھی مہل کہتے ہیں، تھور لوگ اردو میں اس کو کہتے ہیں، جس کے چبانے سے کڑوے قسم کا دودھ نکلتا ہے، کہیں لگ جائے تو چبھن پڑتی ہے۔ دنیا میں کیا تھے اور وہاں کیا بن گئے، اللہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ دنیا کے اندر عیش اور وہاں برا ہو۔ کچھ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنی مرضی سے اللہ کی کر لیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بتاتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون، خدا ترس لوگ امن کی جگہوں میں ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ اکبر، عام لوگ امن ہے، وہاں کوئی گڑبڑ کی باتیں نہیں، آج وہاں گولیاں چل گئیں، وہاں کوئی ایوننگ اسپیشلس نہیں ہوں گے، کوئی بری خبر نہیں چھپے گی اخباروں میں، فلاں حور کو فلاں چور لے گیا، آج ہڑتال ہو گئی، کچھ نہیں، امن۔ باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان۔ اور ہم گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ لفظ خور آ گیا، خور سے سفیدی کو کہتے ہیں، خوبصورتی۔ خورا سے گوری رنگت کی عورت کو کہتے ہیں، عین عینا کی، بڑی آنکھوں والی عورت۔ اب اس کو سنتے ہی بعض عورتیں پریشان ہوتی ہیں، کہتی ہیں چور مردوں کو ہورے ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیے، اللہ نے سرپرائز دیا ہے، جیسے عورت چھپی ہوئی چیز ہے نا، تو اللہ نے اس کے لیے بگ سرپرائز رکھے ہوئے، آپ جائیں گی تو آپ کو لگ جائے گا پتہ وہاں کیا ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے عورت کی حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے عورت کے جذبات کا تذکرہ نہیں کیا کہ عورت کو بھی کچھ اس طرح کا ملے گا، عورت کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کو کچھ نہیں کہ ملنا، اور اللہ نے کہنا جو تم تو درس سنا کرو اور درس دیا کرو، اور تم تھی ہی بس دنیا میں ان کاموں کے، وہیں کرو، اور تمہاری مردوں کو ہم حوروں سے بیاہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ حوریں جنتی عورتوں کی غلام ہوں گی، تو جو غلام ہے وہ تو پیچھے ہی ہوگا۔ کیسی پیاری جنت، امن، چین۔ حدیث میں اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، خوشحال رہو گے، کبھی خستہ حال نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ کیا پیاری باتیں ہیں جو اس جنت کے اللہ کے نبی کی زبان سے۔ آپ اس روایت کو سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے، ابو سعید الخدری سے بھی ہے، نوٹ کیا کریں ریفرنس، اور اللہ کے نبی کے الفاظ کو اسی میں پڑھ کے دیکھیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کہہ دی، جتنا چاہیں کھا لیں، بفا کے حت نام امن سے، کس چیز کا اطمینان؟ موٹے نہیں ہوگے، جتنا کھانا کھا لو، بے فکری سے کھاؤ، شوگر نہیں بڑھے گی، بلڈ پریشر تیز نہیں ہوگا، کولیسٹرول نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک تو ملتا نہیں، مل جائے تو کھا نہیں سکتے، کھا لو تو ہضم نہیں ہوتا، ہضم ہو جائے تو ڈاکٹروں کے چکر لگاتے پھرو، اور سب کچھ ہو جائے تو جیب میں اتنا مال ہی نہیں کا، کچھ فکر نہ کرو، سب کچھ تمہیں وہاں ملنا ہے، بس تم اللہ کے وعدوں پہ یقین تو کرو۔ اور سب سے بڑا اطمینان کیا ہوگا جنت میں؟ کہ موت نہیں ہے، لا یذوقون فیہ الموت، کوئی موت کا ذائقہ نہیں ہوگا اس میں، چکھنی تھی جو چکھ چکے، جو آنی تھی وہ آ چکی۔ سوچی ذرا، دنیا میں کوئی آپ کو کہہ دے نا جو آنا تھا آ گیا، اب نہیں آئے گی موت، تو اسی پہ خوشیاں منائیں۔ اور سب سے بڑھ کے فضل میں ربک، تیرے رب کا فضل، جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی توجہ کی بات ہے، کیا جنت کی نعمتوں کا ذکر، جہنم سے بچائے جانے کا ذکر۔ حالانکہ حقیقی بات ہے کہ کوئی جنت میں پہنچ گیا تو صاف ہے کہ جہنم سے بچ گیا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ فرما برداری کے انعام کی قدر انسان کو پوری طرح اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کے سامنے یہ بات دی ہو کہ اگر میں نافرمانی کرتا تو کہاں پہنچتا، اور میرے جیسے دوسرے کہاں پہنچے ہوئے نافرمانیوں سے۔ تو دوسروں کا برا انجام دکھا کر ان کو تسلیاں دی جائیں گی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کو بعض دفعہ اس کے برے اعمال کی تھوڑی سی سزا بھگتا کر جنت میں لے جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ کا فضل کیوں، اس لیے کہ فضل ہے تو خوشی ہے نا، انعام ملے تو حسن عمل، اور عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر پیسوں سے لی ہوتی، خریدی جاتی، تو خریدی ہوئی چیز کی خوشی نہیں، تحفے میں ملتی تو پھر لوٹانے کی فکر ہے، تو فضل میں ربک، بس فضل بہت ہے، یہ مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں عمل کرو، اپنی استطاعت کی حد تک زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو، مگر جان لو کہ کسی شخص کو محض اس کا عمل جنت میں داخل نہ کر سکے گا۔ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی کیا آپ کا عمل بھی؟ فرمایا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں میں بھی محض اپنے عمل کے زور سے جنت میں نہیں پہنچ سکوں گا، مگر یہ کہ مجھے میرا رب اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ تو آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ ہم جیسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے تو کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کچھ عمل تھے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ کتنا انسان محروم ہے اس خوبصورت جنت کو چھوڑ کر، اگر اس دنیا کے رونق میلوں میں پڑا رہا، یہاں سے ملا بھی تو کیا ملا، کتنے دن کا ملا، اور مل گیا تو چھوڑ کے جانا، اس سے بڑا غم۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا، سہل بنا دیا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہے۔ حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے، دیکھو مشکل سمجھ کے چھوڑ نہ دینا۔ دیکھیں شروع میں مشکل لگتا ہے، کوئی بات نہیں، آج مشکل ہے کل آسان ہوگا، ترجمہ یاد کرتے جائیے، ایک وقت آتا ہے خود بخود آسان ہوتا ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ 25ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور آسان ہو جاتا ہے جب انسان بار بار قرآن سنتا ہے، کبھی دورہ قرآن میں، کبھی خلاصہ قرآن میں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ بس دعا کیجئے کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ جوڑے رکھے، جتنا اس سے تعلق قریب کا رکھیں گے نا، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ تو یہ تھی سورۃ الدخان، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دے۔ اگلی سورت ہے سورۃ جاسیہ، آیت 28 میں یہ لفظ آئے گا، وَتَرَاكُ اللَّهُ أُمَّةً جَاسِيَةً، جاسیہ کا معنی ہوتا ہے جھکی ہوئی، گھٹنوں کے بل گری ہوئی، نیل ڈاؤن، جھکی ہوئی چیز۔ یہ اصل میں لوگوں کی کیفیت ہے، قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے اس سورت میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عاجزی دے دے، دنیا میں جو اپنی مرضی سے جھکے گا اللہ اس کو وہاں نہیں جھکائے گا۔ یہ سورت جو ہے سورۃ دخان ہی کے دور میں نازل ہوئی تھی، دونوں صورتوں میں بہت مشابہت ہے، اس کا موضوع بھی توحید اور آخرت ہے، اور کفار مکہ کے شبہات اور اعتراضات کے جواب، اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت کائنات پہ پھیلی ہوئی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو اس دنیا میں جن چیزوں سے کام لے رہے ہو، سوچو وہ کس کی پیدا کی ہوئی ہیں، تمہارے لیے رب نے یہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، صبر صبر، آخرت کے بارے میں ان کے فرسودہ خیالات کی اصلاح بھی کی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر آج ہمارے لیے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں، دکھتی ہیں ہمیں، کس کو دکھیں گی؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ کائنات بول بول کے بتاتی ہے کہ لوگوں اس کو بنانے والا اللطیف ہے، الخلاق، الخالق، الودود، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک چیز میں رب کا پیار چھلک رہا ہے، رب کی خوبصورتیاں دکھ رہی ہیں، اس کی نزاکت دکھ رہی ہے، اس کی نفاست دکھ رہی ہے، اس کا سلیقہ دکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھو، تم مروب ضرور ہو گئے، تمہاری عقلیں ضرور جھکیں گی اس کے سامنے، وہ تمہیں یہ قرآن دے رہا ہے۔ من جاؤ، اس کائنات پہ غور کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بتائے گا۔ وہاں مکہ والوں کو ڈانٹا جا رہا تھا، آج ہم عقل والوں کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرتے ہو، لوگوں کے ایک برج کو دیکھنے چل پڑتے ہو، کوئی عمارت بنا لے اس کو دیکھتے ہو، لیکن تمہیں اللہ کی ذات نہیں دکھتی جس نے اتنی نشانیاں بنا دی۔ اور چلو کائنات تو دیکھنی دور کی بات ہے، کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھو۔ وفی خلقی کم وما یا بس مند بتن آیات القوم یوقنون، اور تمہاری اپنی پیدائش مرین حیوانات میں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل ہے سب کے پاس لیکن کچھ لوگ کام نہیں لیتے عقل سے. وہ عقل سے پوچھ کے نہیں چلتے, وہ دل سے پوچھ کے چلتے ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ آپ خود اس کا جواب دیجئے. ایک ایک چیز بول کے بتا رہی ہے کہ رب ہے, لیکن لوگ جانوروں کی طرح جیتے ہیں, ہٹ دھرمیوں سے جیتے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ دیکھیے کہ ایک باغ کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو, اندھے کو کیا لگے؟ خوبصورتی تو آنکھوں والوں کے لیے نا. اس طرح جو دل سے اندھے ہوتے ہیں نا, وہ اس کائنات سے بھی بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تم تراک کے ساتھ دن دناتے ہوئے شک کرنا پسند کرتے ہیں. وہ تو جانوروں جتنا بھی غور و فکر نہیں کرتے اس کائنات کے بارے میں. تو اس لیے عقل کو استعمال کرنا ہے رب کو پانے کے لیے. ویل لکل افاق نسیم, تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑ جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی سنا ہی نہیں. ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے, ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی, نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت آیات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ کائنات بول کے بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا ایک ہے, تو تم پھر اس کائنات کے رب کو چھوڑ کر کن کے پیچھے جا رہے ہو؟ سچی بات ہے, اگر کوئی نیک نیتی سے اس کائنات پہ غور کرے گا نا تو اس کو اللہ ضرور دکھے گا. ہر طرف سے ہر چیز جتنے خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے اس کو ملے گی. جب اس کائنات کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے, جس نے کائنات اتنی پیاری بنائی پھر اس کی بنائی ہوئی شریعت, اس کی دی ہوئی کتاب یہ کتنی پیاری ہوگی. لہٰذا وہ سیدھا ہو کے چل پڑے گا. لیکن جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عذاب و نظیم. کرو کیا, ہاذا ہدن, یہ ہے ہدایت. کیا یہ قرآن, ہائی لائٹ کر لیجیے, ہاذا ہدن. میرا تو دل کرے کورس کا نام رکھ لے, ہاذا ہدن. لوگوں یہ قرآن سراسر ہدایت ہے, اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. تم کن سے ہدایت لینے جاتے ہو؟ ادھر بھیجتے ہو اولادوں کو جو بگاڑ دیں گی, پہلے بگاڑ کے پھر ان کی اصلاح کی کوشش. بگڑی ہوئی چیز کو تو صحیح بھی کریں تو ٹیڑھی تو رہی جاتی ہے, دھلی ہوئی چیز تو دھلی ہوئی ہوتی ہے. خود پہلے خرابیوں کا شکار کرتے ہیں اور ہوتے ہیں معاشرے کے ہاتھوں, اور پھر پریشان ہوتے ہیں. تربصتم غرتکم, کیسے دنیا کے دھوکوں میں پڑے رہتے ہو, خود پہلے خرابوں میں پڑتے ہو, پہلے خود اپنے ایمان کے سودے کرتے ہو, پھر کہتے ہو زندگی مشکل ہے, خرچے بہت ہیں, پیمنٹس بڑی ہیں, یہ ہے, کیا پورا کریں؟ کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے ہاذا ہدن, یہ ہے قرآن. آؤ تو صحیح اس کی طرف, پھر دیکھو تمہاری زندگی خوشیوں والی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اور جب تم اس سے تعلق توڑ لیتے ہو تو پھر تو تم خود ہی رو گے, پھر کس کو کیا لگے, پھر تو اللہ کے ہوگے, رونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں. سوچی اتنے بڑے سمندر کے اندر کشتی چلتی بھی کیسے ہے؟ اگر اللہ حکم نہ دیتا تو کبھی بھی یہ نہ ہو سکتا, ایمان رکھیے اس میں. اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. سمندروں کے سینے پہ کشتیاں اور کشتیوں میں بیٹھا ہوا نہ شکرا انسان, اور رب سے روزیاں مانگتا ہے اور اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے. کبھی سمندروں میں لوگوں کو شرابے پیتا دیکھا کریں اور خراب کام کرتے دیکھے, انسان ہل کے رہ جاتا ہے. کیسے مچھلیاں پکڑتے ہو, کیسے غوطہ زنی کرتے ہو, کیسے ہیرے جواہرات لاتے ہو, ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارے کنٹینرز آتے ہیں, اور چاہے اس میں نافرمانیوں کے سامان ہو. یہ سب اللہ کا مال ہے, وہ ذات جس نے تمہیں سب کچھ دیا, اس کے آگے جھک جاؤ, اسی کی ضرورت ہے تمہیں. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں, اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو. اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دن رات ہم دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اللہ کا ہی عطیہ ہے, اور اللہ کا عطیہ دنیا کے بادشاہوں جیسا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مال لے کر پھر ان میں سے کچھ ان کو واپس دے دیتے ہیں, ٹیکسوں کے نام پہ لوگوں کا خون چوس کے پھر کچھ ان کو تھوڑی سی سہولتیں دے دیں. نہیں, یہ اللہ کی چیزیں تھیں, اللہ نے بندوں کو دی, اس کا کوئی مالک ساتھی نہیں, کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے. تو پھر سوچو اس نے تمہیں جو اتنا کچھ دیا تم اس کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سوچو, ہم سب کو سوچنا ہے, کوئی دوسرا بعد میں سوچے گا. ہم تو آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہمیں تو اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے کیا کچھ کیا. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. اے نبی, ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک کام کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا, اور جو برائی کرے گا اس کا خمیازہ خود بھگتے گا. یہ کون سا دن ہے جس کے آنے کا اندیشہ نہیں؟ قیامت کا دن. کس طرح اللہ نے سر پہ قیامت کو رکھا ہوا ہے. اور یہ جو بات ہے نا, لا یرجون ایام اللہ, اللہ کے دنوں کی توقع نہیں, اصل میں یہ محاورہ ہے. مراد کے یادگار دن, اہم واقعات. ایام العرب کہا کرتے تھے تاریخی واقعات کو. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں ان کو سناؤ, دکھاؤ, پچھلی باتیں سناؤ ہسٹری کی, تو بتاؤ کسی طرح ایک بہت بڑی قیامت آ جائے گی. اب دوسری بات ہے کہ یہ کن ظالموں کو معاف کرنے کی بات ہے, کن سے درگزر ہے. بہت سارے معنی ہیں. عام بات تو یہی ہے کہ لوگوں کو گناہ کرتے, غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر درگزر کرو, اللہ پہ معاملہ ڈال دو. تمہارے صبر اور حلم پہ اللہ تعالیٰ خود تم کو جزا دے گا, اور جو تکلیفیں تمہیں اللہ کے راستے میں آنے پر یہ لوگ دے رہے ہیں اس پہ اجر تمہیں دے گا, پکڑ ان کی ہو جائے گی. اللہ پہ اس کو ڈال دو. بس کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہیں, اس کے بعد پھر جنگ کی اجازت دی گئی, لیکن بات حالات کے مطابق ہے, جیسا وقت ہو ویسا کر لو. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تمہیں مارے ایک تھپڑ تو تم اس کے آگے دوسری گال کر دو. یاد رکھیے یہ اسلام کا مزاج نہیں. بعض لوگ ایسی آیات کو لے کر جہاد تک, قتال تک کو اسلام سے نکالنے کا زور ڈالتے ہیں کہ دیکھو اسلام کہہ رہا ہے معاف کر دو, تو پھر باقی پورا یہ موضوع کہاں جائے گا؟ پھر پوری سیرت کا مدنی دور نکال دیجئے. تو بعض دفعہ لوگ چھوٹی سی آیت میں سے اپنے مطلب کی بات لے کر دوسری طرف چل پڑتے ہیں. قسم الی ربکم ترجعون, پھر جانا تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف ہے, اس کی طرف جانا ہے. وہ تمہیں پوچھ لے گا تم کرتے کیا اور کیسے کام کرتے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ, اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی, ان کو ہم نے عمدہ سامان عزیز سے نوازا تھا. دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اس کے بعد اے نبی, ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا, بس تم اسی پر چلو اور ان کی خواہشوں کا اتباع نہ کرو. یہاں دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل کا اشارہ آ گیا. اللہ نے ان کو حکم دیا یعنی کتاب کا علم دیا, فہم دیا, دین کی سمجھ دی, کتاب کے مطابق عمل کرنے کی حکمت سکھائی, معاملات میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کی. کہا کہ ان کو اس وقت کے دور پہ فضیلت تھی, یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے تھی. اس وقت کے واقع چنے ہوئے لوگ تھے, لیکن شرط کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کا دین قائم کرتے. سورت مائدہ میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے, لیکن چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اصل بات یہ کہ ایسے لوگ ایسے کام کر کر کے اپنے لیے خود مختلف چیزیں قائم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے پیچھے نہ لگے. کون؟ الذین لا یعلمون, جو نہیں جانتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے, یعنی ان کے پیچھے نہ لگنا, پتہ نہیں کیا ہوگا کا یہ کچھ نہیں کر سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں سب لوگوں کے لیے, اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں گے. یعنی غیر اللہ پہ توکل نہیں کرنا. تم ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دین بدلنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو یہ تو فائدہ نہیں دیں گے, لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا. ادھر کیا کرو گے؟ پھر اب دیکھیے کہ ہاں, پھر شریعت کی بات ہو گئی نا, روشن دلیلیں. تو شریعت کیا ہے؟ روشنی, حق اور باطل کا فرق کرنے والی. لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ پاتے ہیں جو سچائی پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی بات کرتے ہیں۔ اب توحید کی دعوت کے بعد پھر آخرت کی باتیں، آخرت آخرت، بار بار دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو، خاصہ بصائر للناس وہدًا ورحمۃ لقوم یوقنون، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال بڑا پیارا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت کے لیے یقین لازم ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے۔ لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یہ مضمون پیچھے بھی آیا، آگے بھی آئے گا۔ کیا سوچتے اچھے برے ایک جیسے ہو جائیں گے؟ کوئی کرے کوئی نہ کرے ایک جیسے؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، آخرت میں کیسے ہوگا؟ خیر اور شر الگ چیزیں ہیں، نیکی بدی الگ چیز ہے۔ تو جب دنیا میں دو مختلف سٹائل ہیں تو بعد میں بھی دو مختلف لوگ ہوں گے، انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ آج کی بات میں یہی بتایا کہ دنیا میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے نا۔ یعنی آپ ایسی کھول لیں تو ٹھنڈک آتی ہے نا، کیا یہ ممکن ہے ایسی کھول لیں اور ٹھنڈک نہ آئے، ہیٹ کھولیں اور گرمی نہ آئے؟ ہے نا نتیجہ، چولہا جلائیں گے آگ لگے گی۔ تو جب دنیا میں ہر کام کا نتیجہ ہے تو پھر آخرت میں کیوں نہیں ہے؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بہت غلط سوچ ہے ہماری کہ دنیا میں جو کر رہے ہیں اس کا تو بدلہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے سامنے۔ یہ دیکھیں میں نے ایسے کیا تو آواز آئی نا، تو میں سوچوں آخرت میں مجھے ایسی کسی کام کا اجر جب بدلہ نہیں ملے گا، تو یاد رکھیے وہاں بھی اچھائیوں اور برائیوں کے بدلے ہوں گے۔ جو کرو گے وہ وہاں ملے گا۔ اگر سب کچھ ایک ہو جانا ہے پھر تو دھوکا ہے، پھر تو وہ نعتوں میں اور جو قوالیوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ تیرا گورکھ دھندہ ہے، نعوذ باللہ، منہ پہ بات آتے ہوئے ایسے لگتا زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بڑی معروف قوالی کے الفاظ ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دنیا ہے اور رب تیرا ایک گورکھ دھندہ ہے، یعنی استغفر اللہ کہ تو نے کھیل کھیلا ہوا ہے بس، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عقل دے، سمجھ دے، سوچ کے معنوں کو بولتے ہوئے سنیں اور پڑھیں کہ کہتے کیا ہیں۔ تو یہی گورکھ دھندے ہوتے ہیں نا کہ جو کر لو وہاں اچھا ہی ہو جانا ہے۔ نہیں، وہاں جاؤ گے پتہ لگ جائے گا، جزا بھی ہے سزا بھی ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک شخص ساری زندگی اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہے، حق دیتا رہے، ناجائز فائدوں سے دور رہے، لذتوں سے خود کو محروم رکھے، حق اور صداقت کی خاطر قربانیاں دے، ہجرتیں کرے، گھر بار چھوڑے، اپنی زندگی کو پیچھے کر دے، اور دوسرا شخص خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کر لے، نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا حق، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ، اس کا فائدہ اس کا نقصان، دھوکے، غبن، لذتیں، نفس کی پرستش، سب کچھ، کیا بتائیے دونوں آخر میں جنت میں ایک جگہ کھڑے ہوں گے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ اس فرق کو ختم کر دے گا؟ جن کا مرتے دم تک جینا ایک جیسا نہیں رہا، کیا موت کے بعد ان کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ کتنی نان سینس قسم کی بات لوگ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ ان کو زندگی کا مقصد نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو، ہر ایک کو ملے گا، غور کر لو، آج کر لو۔ اور آگے ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ بات آ گئی، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ ان آیتوں کو تو ہائی لائٹ کر لیں، سورہ فرقان میں بھی آئی تھی، اسی کے ساتھ ملتی ہوئی آتے ہیں۔ کیا فرائت من اتخذ الہہ ہواہ، خواہش کو معبود بنانا، اور یہاں سب سے بڑی بات ہے اضلہ اللہ علی علم، علم کے بعد بھٹکا۔ کیا خواہش نفس کو خدا بنانا ہوتا ہے؟ خواہش نفس کو خدا بنانا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو پوجے، جس کام کو دل چاہے کر لیا، چاہے اللہ حرام کہے مکروہ کہے کر لو، جس کام کو دل نہ چاہا اس کو نہ کیا، چاہے اللہ اس کو فرض قرار دے دے۔ جب انسان اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو گویا کہ اس نے اس کو معبود بنا لیا۔ آپ کہہ لیجئے کہ زبان سے تو وہ اللہ کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہے، لیکن دل خدا بنا بیٹھا ہے، اس کا بت، اس کا اپنا آپ، اس کا اپنا وجود ہے، آئینے میں دیکھ کے پوچھتا ہے خود کو، اپنے ہر اشارے پہ بھاگتا ہے، نفس کے ایک اشتہا پہ لپک پڑتا ہے، لیکن اللہ کی بات پہ نہیں آتا۔ اس لیے انسان کو بہت فکر کرنی چاہیے۔ ایسا شخص خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس اس کو بلاتا ہے اس طرف چل پڑتا ہے، گویا کہ وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خدا کی بندگی کرتا ہے۔ ادلہ اللہ علی علم، اللہ اکبر، عالم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہی میں پھینکا کیونکہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر عالم نیک نہیں ہوتا۔ دعا کیجئے وہ علم ملے جس کے بعد خواہشات کا پانی نہ اوپر چڑھ جائے، اپنی مرضی سے مسئلوں کو مروڑ تروڑ کے ادھر سے ادھر نہ کر لیں، ایکچولی اور دس اینڈ دیٹ کر کے اپنے آپ کو نہ کر لیں۔ کانوں پہ مہر، آنکھوں پہ مہر، دل پہ پردے، بار بار اللہ ان پردوں کی بات کرتا ہے۔ کاف لا تذکرون، کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یخلقنا الا الدهر۔ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا اور نہیں ہوتی۔ کیا کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ آپ دیکھیے اس کو کہتے ہیں حجت بازی، چور اوپر سے سینہ زور، مانتے بھی نہیں اور بعد میں جب پھنستے ہیں تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کی تو بندگی کی، آخرت کو پیچھے ڈال دیا کیونکہ عقیدہ آخرت آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو جب آخرت کا انکار کیا تو نفس کی بندگی اور بڑھ گئی، اور موجیں کر لو اور گمراہی میں بڑھتے جاؤ، پھر ہر وہ برائی بھی بندہ کر لے گا جس کو کبھی شاید نہ بھی کیا ہو۔ کسی کا حق مارنا مشکل نہیں، کسی پہ ظلم زیادتی مشکل نہیں، ایسے لوگ ایسی باتوں کو سن کر پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے چھوڑو کچھ نہیں، اور ذرا کوئی کچھ کہے تو پھر دل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دلیلیں لاتے ہیں، نہیں آج نہیں، کل نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان کو کیسے یہ ساری باتیں پتہ چلی، ان سے پوچھو۔ کوئی علم کا ذریعہ ہے ان کے پاس جس سے پتہ چل گیا کہ نہیں، یہی دنیا اسی میں مر کے ختم ہو جانا ہے؟ کہا نہیں۔ ان کو بتا دو کہ ایسا نہیں ہوگا، تم جو باتیں کرتے ہو یہ تمہارے سامنے آئیں گی۔ اب اس کے بعد ہے وہ آیت جس کو سورت کا نام قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلے لکتب اللہ ملک السماوات والارض، اس کو بھی دیکھے، اللہ کی بات چاہیے زمین و آسمان میں، اس پہ غور کرو، اس کے اوپر غور کر لو گے تو باقی باتیں بالکل ہی پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اس کے ساتھ تم نے اپنی زندگی کا معاملہ کیا ہوا ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہوا ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرس خسارے میں آ جائیں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ اللہ اکبر، آخرت کا منظر، اتنی بڑی ذات کے سامنے سب جھکے ہوں گے، کھڑے ہونے کا یارہ کس میں ہوگا؟ وہاں تو سب جھکے ہوں گے۔ جو کیفیت آج ہم سے اختیاری طور پہ مطلوب ہے نا، وہی کیفیت آخرت میں اضطراری طور پہ کی جائے گی تاری۔ جھکو، رو، بڑے بڑوں کی اکڑ ختم، عاجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال دیکھو۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ کیا مطلب لکھوانے کا؟ یہ نہیں کہ کاغذ قلم لے کے لکھوائے جا رہے ہیں۔ آج دیکھیے کائنات میں کتنی دلیلیں موجود ہیں کہ لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں پکڑنا پڑتا، قلم بھی نہیں، آپ کا ماؤس ہی کافی ہے۔ لیکن انسانوں کے قول اور ان کے افعال کو ثبت کرنے کی کتنی صورتیں ہیں، کہیں پرنٹنگ، کہیں فوٹوز، کہیں ویڈیوز بنائی جائیں گی، کہیں ان کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، خواہشات، خیالات، ایک ایک چیز اللہ نے ریکارڈ میں رکھی۔ کل دور کیسا تھا، پہلے کہتے تھے اس کو یہ کر لو، اس کے فوٹو کاپی، کاربن پیپر، اس کو ادھر رکھو ادھر، اب کیا کہتے ہیں، وہ بس چھوڑو نا، تصویر کھینچ لیتے ہیں، ہاتھوں میں کمپیوٹر آ گئے، سیل فونز ہیں، تصویر کھینچ کے آپ سارے ریکارڈ رکھتے جائیں. یہ ہے لکھت پڑھت. اللہ کی لکھت پڑھت مشکل نہیں ہے, آج فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کہتے ہم تمہارا سب ریکارڈ رکھ رہے ہیں, تمہیں کیا پتا تھا؟ تم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے, بہت ہوشیار سمجھتے تھے. نہیں, تم اتنے ہوشیار نہیں تھے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت میں ڈال لے, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. ذالک هو الفوز المبین, یہی کھلی کامیابی ہے, واضح کامیابی. وام الذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا, کیا میری آیات تم کو سنائی نہ جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں, تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں, یقین ہم کو نہیں. آج بھی لوگ اپنے عمل سے کہتے ہیں نا, اور دیکھیں گے اے جہاں مٹھا تھے دوسرا کتنے ڈٹھا. یہی میٹھا گھمنڈ, غرور, تکبر. اپنی شان سے بڑی بھی بات لگتی تھی کہ اللہ کے آگے جھکے, آخرت کو مانے. کو ہم سے پوچھے, ہم دوسروں سے پوچھنے والے لوگ ہم سے پوچھیں, ہم نہیں مانتے, کھلا انکار. اچھا بس لوگ سوچتے ہیں کہ جب تک ہم مانیں گے نہیں تو ہمیں گناہ بھی نہیں ہوگا. شک کے ساتھ کام کرتے رہو تاکہ گناہ نہ ہو. اللہ کہتا ہے یہ سارے شک اس دن نکل جائیں گے, تمہارے سارے بل کس اس دن نکل جائیں گے. پھر تمہیں پتا چلے گا یہ گمان نہیں حقیقت تھی. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی. کیسے کھلیں گی برائیاں اعمال کی؟ دنیا میں پردے اللہ نے ڈالے ہوئے, وہاں کھل جائیں گے. زبان حال اور زبان قال سے پتہ چلے گا کیا کچھ کرتے تھے, اور وہاں پتہ لگے گا کہ جن طریقوں کو اور اپنی جن عادات کو اور اپنے جن کاموں کو وہ بہت اچھا سمجھتے تھے وہ سب بیکار تھے. جس کو خوب سمجھا وہ نہ خوب نکلا. اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے, آج پتہ چلے گا کہ سب کے سامنے ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے. پوچھا جا رہا ہے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو, اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. بس آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لو. یہ آخری فقرہ کیا بتاتا ہے؟ کہ جیسے کوئی آقا اپنے خادموں کو ڈانٹنے کے بعد دوسروں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اچھا اب ان نالائکوں کی یہ سزا ہے, اب میں ان کو مزہ چکھاتا ہوں. اللہ اکبر, دل پہ بوجھ ڈالنے والی آیتیں ہیں. آج معافیا مانگ کے رب کو راضی کر لیں کل بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پھر آخری آیتیں, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمینوں اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے, وہی زبردست اور دانا ہے. اتنی پیاری قاری اعظمی نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ جب سنتے ہیں تو دل پہ روب تاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے جھک جاؤ. دیکھیے سورج جاسیہ تھی نا, مجھے تو ایسے لگتا کہ اس نے مجھے اندر سے جھکا دیا. ٹوٹ جاتا ہے بندہ, یقین کریں. اگر آپ اتنا قرآن سنیں, میں تو کہتی ہوں شاید میں ہی زیادہ خوش قسمت ہوں. کسی نہ کسی ناطے سارا دن قرآن زبان پہ, کہیں کچھ کسی کی بات, کسی کا سننا, کسی کا اگلا پچھلا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے گھروں میں پیل ٹاک اب چلتے ہیں, آپ کلاسز لیتے سنتے ہیں, کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی آیتیں کہیں نہ کہیں آپ سن ہی رہے ہوتے ہیں نا, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے, کبھی سورت نور, کبھی کچھ. میں تو اپنے آپ کو اتنا آج کل محسوس کرتی ہوں, یقین کریں, کیونکہ آخری صورتیں چل رہی ہیں نا. ادھر آپ کا بھی یہ آخری پارا کرا رہے ہیں, صبح الاسلام میں بھی یہ آخری صورتیں چل رہی ہیں, اور ویکینڈ پہ بھی ہر جگہ ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے موت کے پیغام ہے. کچھ کر لو, کچھ کر لو, زندگی بہت تھوڑی ہے. دعا کیجیے اللہ اس چھوٹی سی زندگی میں برکت ڈال دے اور ہم سے کچھ کرا لے, کچھ کروا کے دنیا سے بھیجنا ہے. اللہ ہمیں وہ چھوٹا سا تنکا بنا لے کہ جو تیرے راستے میں ایک بہت بڑا کام کر جائے. یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.